لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات تلك ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ایک درود بجے محمد علیہ وسلم. حضرت محترم، دین امامت اور امامت دین کے حوالے سے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے، آہستہ آہستہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، اور اب تک کی گفتگو میں دین اسلام کے اندر جو امامت کا فلسفہ ہے، جو امامت کی اہمیت ہے، جو امامت کا عہدہ ہے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی کہ امامت کسے کہتے ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں، اور یہ عہدہ کس کی جانب سے ہوتا ہے، کسے دیا جاتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، جس کو یہ عہدہ دیا جاتا ہے جو کہ امام ہوتا ہے، اس کے اندر کیا خصوصیات اور شرائط ہونی چاہیے. اس کے بعد اب تک کی جو گفتگو تھی وہ تقریباً قرآن سے تھی، اور قرآن کی آیات سے مدد لیتے ہوئے ان امور کو ثابت کیا گیا کہ امامت کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو بھی فہرست وار بیان ہوئی. آج جو مطلب بیان کرنا ہے، ایک حدیث ہے خود امام رضا علیہ السلام سے، جس میں آپ امامت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں اس کے کچھ ہمیں روشناس کراتے ہیں اس سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے، جس کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے موضوع کے دوسرا جو اس کا پارٹ ہے کہ معاشرے کے اندر جو دین کی حاکمیت ہے اور اس دین کی جو امامت ہے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی. امام رضا علیہ السلام، ایک درود بھیجے محمد علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ ان الامام ہی منزلۃ الانبیاء، امامت جو ہے وہ در حقیقت وہی منزل ہے، یعنی جو مقام ہے انبیاء ہے، امام کا بھی وہی مقام ہے. منزلۃ الانبیاء و ارث الاوصیاء، یہ میراث ہے کس کی؟ اوصیاء کی، یعنی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو وصی ہے رسول کا، اسی کو جو امامت جو ہے وہ میراث مل سکتی ہے. ان الامام خلافت اللہ عز و جل، امامت جو ہے وہ کیا ہے؟ خداوند کریم کی جو ہے وہ خلافت ہے. وہ خلافت الرسول، اور یہ خلافت رسول ہے فقط، یعنی جس کو ہم نے دیکھا کہ بعد میں جو ہے وہ لوگ جس منصب پر فائز ہو کر اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہنے لگے، امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، امامت جس کو ہم روشناس کرانا چاہ رہے ہیں، جس کی ہم تعریف کروانا چاہ رہے ہیں، وہ در حقیقت نہ فقط خلافت رسول ہے بلکہ خلافت اللہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے. اور اسی لیے جو ہے، جب خلافت اللہ ہے تو خلیفہ کون تعین کرتا ہے؟ اگر میں اپنے بات کسی کو اپنا جو ہے وہ نائب بنانا چاہتا ہوں، تو کسی اور کا اختیار نہیں ہے کہ میرا نائب کسی کو بنائے، بلکہ میں خود اپنا نائب جو ہے وہ کسی کو بناؤں گا. اسی طرح سے جو ہے، جب خدا کا خلیفہ ہے تو کون اس کو جو ہے تعین کرے گا، کون اس کو معین کرے گا؟ خود خدا ہے جو کہ اس خلیفہ کو معین کرے گا. بس امامت جو ہے خلافت خدا بھی ہے اور خلافت رسول بھی ہے. و مقام و امیر المؤمنین، کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ مقام جو ہے یہ کن ہستیوں کو سجتا ہے؟ امیر المومنین کو. و میراث الحسن والحسین، یہ مقام در حقیقت امیر المومنین کا مقام ہے. اور پھر جو ہے ان کس کو ارث ملتا ہے، کس کو وراثت میں ملا ہے؟ امام حسن اور امام حسین اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کو. ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین، امامت جو ہے وہ کیا ہے؟ زمام الدین ہے. زمام کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے جو کنٹرول جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہونا، جس طرح سے لگام ہوتی ہے کسی جانور کی، اس لگام کے ذریعے سے اس جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے. زمام یعنی اس کا پورا اختیار کسی چیز کا جو ہے اپنے اس کے ہاتھ میں ہونا. بس امامت جو ہے کیا ہے؟ زمام الدین ہے. و نظام المسلمین، اگر مسلمانوں کا کے معاشرے کا اسلامی سوسائٹی کا جو اگر نظام کو چلنا ہے تو اس کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ امامت کے اوپر ہے، یعنی وہ امامت جو کہ ساری جس کی جو ہے وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں، اس قسم کی جو امامت ہے وہ نظام المسلمین ہے، وصلاح الدنیا وعز المؤمنین، تمہاری دنیا کی صلاح بھی اسی کے اندر ہے اور مومنین کی عزت بھی اسی کے اندر ہے۔ کل جو ہے جس ایک اشارہ جس واقعے کی جانب کیا، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر امامت جو ہے معاشرے سے صحیح ہاتھوں میں نہ آئے اور جس کا جو اس کا اہل ہے اس کو امامت نہ ملے تو کیا ہوتا ہے، کس طرح مومنین جو ہیں وہ پھر ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ جو حجاج کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ کس طرح جو حجاج آتا ہے اور اس کے سامنے جو لوگ جس طرح سے ذلیل ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ امامت جو ہے جو جس کے پاس جانی چاہیے تھا، جس یہ منصب جس کو ملنا چاہیے تھا اور جس حقدار کو ملنی چاہیے تھی اس کو نہیں ملی۔ تو امامت جو ہے اگر مل جائے، صحیح ہاتھوں میں آ جائے تو اس سے صلاح دنیا بھی ہے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اس سے اور تمہارے لیے باعث عزت بھی ہوگا۔ ان الامامت اس الاسلام النامی، اس کسے کہتے ہیں؟ جڑ ہے، یہ در حقیقت ایسی جڑ ہے جو پھیل رہی ہے زمین کے اندر۔ اگر امامت جو ہے جو صحیح امامت جو ہے، جو واقعی امامت کیا ہے؟ اس اسلام کی جو ہے وہ پھیلتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی جڑیں ہیں، اور وفر اہل سامی، اور اس درخت اسلام کی جو در حقیقت کیا ہے وہ بلند و بالا شاخیں ہیں۔ یعنی اگر واقعی امامت کسی معاشرے کے اندر نظام اسلام امامت جو ہے وہ نافذ ہو جائے تو یہ اسلام کا درخت جو ہے اتنا گہرا ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کی جڑیں بھی جو گہری ہوں گی پھیلتی رہیں گی اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ بھی بلند و بالا شاخیں ہوں گی، یعنی اسلام کا ایک تنومند جو درخت جو ہے سامنے آئے گا۔ بالامام تمام الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج والجہاد، امام ہی کی وجہ سے جو ہے اگر جو ہے نماز صحیح معنی میں، نماز کب ہوگی؟ جب امام جو ہے اپنے عہدے پر ہوگا، امامت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ امامت کس معنی میں؟ دیکھیں، ایک امامت کو وہ معنی ہے کہ جس کو بیان کیا کہ یہدونا بامرنا، کہ امام جو ہے لوگوں کے دلوں میں تصرف کرتا ہے، کر سکتا ہے اور چاہے تو ان کو جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کر جو ہے منزل تک لے جائے، اس مقام کو کوئی امام سے نہیں چھین سکتا، یہ تو امام کے پاس ہے۔ امامت سے کون سا منصب جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ چھینا جا سکتا ہے، ان کو یہ ممکن ہے کہ ان کو نہ دیا جائے؟ وہ حکومت ظاہری والا منصب ہے۔ بات ہوئی تھی کہ امامت جو منحصر نہیں ہے فقط حکومت ظاہری کے اندر، لیکن حکومت ظاہری بھی کیا ہے؟ اس کا ایک پہلو ہے، ایک پارٹ وہ بھی ہے۔ یہ لوگ جو ہے ممکن ہے کہ اس زمانے کے اندر جو ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نہیں دیا گیا ان کو، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے منصب نہیں، بعض چیزیں ان کو ملیں گی چاہے جو ہے لوگ دینا چاہے، ان کو خدا نے دیا ڈائریکٹلی، لیکن بعض چیزیں جو ہیں اگر لوگوں نے ساتھ نہ دیا تو ان کو جو ہے یہ حکومت ظاہری اور خلافت ظاہری سے جو محروم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ جنبہ مراد ہے کہ حکومت ظاہری والا، کہ اگر امام اپنے عہدے پر زمانے کے اندر جو ہے وہ فائز نہ ہو تو کیا ہوگا؟ درحقیقت نماز پھر نماز نہیں رہے گی، نماز کی روح جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اگر جو نظام جو اسلامی معاشرہ ہے اس کا جو کنٹرول ہے وہ ایک ولی خدا کے ہاتھ میں نہ ہو تو امام تمام الصلاۃ ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر جو ہے نماز تمام ہوتی ہے، یعنی اگر نمازیں قبول ہوتی ہیں، اگر نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو کچھ بھی اگر قبول ہو رہا ہے خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ شرف قبولیت پائے گا تو کس کے ذریعے سے؟ اگر یہ امام کے تھرو جائے گا، یعنی اگر میں ولایت رکھتا ہوں گا اپنے دل کے اندر اور پھر جو ہے نماز و زکوٰۃ و خمس و جتنی بھی عبادت ہیں ان کو انجام دوں گا تو تب جا کے یہ قبول ہوں گی، اگر امام کے بغیر یہ قبول نہیں ہوں گی۔ ممکن ہے اس کا یہ معنی بھی لیا جا سکے۔ بل امام تمام الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج والجہاد، جتنی بھی سب چیزیں ہیں، اگر امام نہ ہو تو ممکن ہے معاشرے کے اندر جہاد ہو، جس طرح سے فرض کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ صلی اللہ علیہ محمد کی وفات کے بعد جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ جہاد ختم ہو گیا تھا، جہاد تو تھا، بالآخر بہت ساری فتوحات بھی جو ہیں وہ مسلمانوں نے انجام دی، جہاد تھا، لیکن کیا یہ وہی جہاد تھا کہ جو اسلام کو پسند تھا؟ کیا یہ وہی جہاد تھا جو کہ حجت خدا جس طرح سے چاہتی تھی یا نہیں؟ اس کے اندر ایک ظاہری پہلو تو باقی رہ گیا تھا کہ ہاں جو ہیں زمینیں جو ہیں فتح کرنی ہے اور ممالک کو فتح کرنا ہے اور لوگوں کو جو ہے مسلمان بنانا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد تھے؟ کیا یہ عیناً وہی تھے جو رسول خدا کے زمانے میں جب جنگ اور جہاد ہوتا تھا اس کے مقاصد ہوتے تھے یا نہیں؟ اب جو ہے وہ لوگوں کی توجہات کسی اور چیز کی جانب بھی چلی گئی تھی، اب جو ہے لوگوں کی توجہات فقط و فقط دین خدا نہیں تھا، بلکہ جب انسان جو ہے جب جنگ پہ جاتے تھے اور مختلف ممالک کو قبضہ کیا جاتا تھا تو بالآخر غنیمت ملتی تھی، اور مال غنیمت جو ملتا تھا اس سے جو ہے مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ چند سالوں کے اندر جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور جو ہے وہ ایک زمانہ ہی آیا تھا کہ ये खलीफा जो असहाब रसूल थे, जो एक ज़माने में इंतहाई फ़क्र फाके की ज़िंदगी गुजारा करते थे, एक ज़माना वो भी आता है जब तारीख़ में क्या लिखा कि जब इनकी मीरास को तकसीम किया जाता था बाज़ लोगों के, अलबत्त सबकी नहीं, तो इतना सोना इनकी विरासत के अंदर होता था कि उसको जो है कुल्हाड़ी से तोड़ा टुकड़े किया जाता था ताकि उनके वरसा के अंदर तकसीम किया जा सके। ये दौलत कहाँ से आई थी? इन्हीं फतूहात की वजह से, इन यही जो माल गनीमत था, जब इन जो इस्लामी ममालिक का जो दायरा बढ़ता चला जा रहा था, इस्लामी सरजमीन का दायरा बढ़ता चला जा रहा था, तो जो टैक्सेस थे, जो खराज था, वो भी ज़्यादा आने लगा था। बिलाखिर जो है ये सरवत में इजाफा हो गया था खूब। लेकिन इमाम क्या कह रहे हैं कि अगर इमाम ना हो, दरहकीकत सारी चीज़ें, अगर नमाज हकीकी मानों में नमाज होनी है तो इमाम के ज़रिए से होगी, अगर ज़कात को हकीकी मानों में ज़कात होना है तो इमाम के ज़रिए से, अगर जहाद हकीकी मानों में जहाद होना है तो इमाम के ज़रिए से। सबका दारोमदार क्या है? इमाम के ऊपर है। बिल इमाम तमाम सलातें व ज़कातें व सियामें वल हज वल जहाद। हज का आप देख लें, ये हज जो कि मुसलमानों की एक वहदत और मुसलमानों की एक कुव्वत का एक बेहतरीन जो है वो मज़हर था, और जो जिसके ज़रिए से जो है मुसलमान अपना पैगाम जो है वो आपस में, जो पूरी दुनिया से मुसलमान जमा होते हैं, अपने मसाइल को वहाँ पर डिस्कस कर सकते थे, अपनी मुश्किलात को डिस्कस कर सकते थे, एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती थी, एक आलम इस्लाम एक जगह जमा होता है बिलाखिर। लेकिन अब उसका क्या हशर हुआ उस हज का, जब वो इमामत माशरे से जो है वो सही हाथों में ना हो तो फिर क्या होगा? फिर इसका यही हशर होगा कि ना फकत जो है वहाँ पर जो है आलम इस्लाम के मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि वहाँ पर आलम इस्लाम के मसाइल में इजाफा होगा, मजलूम को जालिम बना के पेश किया जाएगा। अपने पिछले सालों के खुतबे के अंदर जो हज का जो होता है वहाँ पे जो ऑफिशियल जो खुतबा होता है, उसमें सुना होगा कि किस तरह से जो है वो यमन के खिलाफ जो है वो झूठे प्रोपगंडा किया गया कि यमन के अंदर ये है और यमन जो है इस तरह से बागी है और मुसलमानों के खिलाफ है और उनके खिलाफ जो है वो कुफ्र के फतवे और सब कुछ। इस आलम इस्लाम का ये जो एक स्टेज है, ये किस मेरे और आपके इख्तियार में नहीं होना चाहिए कि जिसका जो दिल चाहे इस पर काबिज होकर जो है वो जो भी बयान कर, नहीं, अगर ये सही हाथों में होगा तो उसको जो है इस स्टेज को जो है खुदा की वहदानियत की तरफ और दीन की हकानियत की तरफ इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर गलत हाथों में होगा तो उसको जो है नफकत मजलूम के खिलाफ के हक में, बल्कि जालिम की हिमायत में इस्तेमाल किया जाएगा। बस अगर इमाम ना हो तो ना सलात है, ना जक़ात है, ना सियाम है, ना हज है, ना जिहाद है। वल इमाम युहल्लु हलाल अल्लाह व युहर्रिमु हराम अल्लाह। अगर इमाम अपने मनसब पर फायज होगा तो क्या होगा? हलाल खुदा को हलाल और हराम खुदा को हराम करेगा। लेकिन अगर ना हो तो क्या हो जाएगा? बरक्स हो जाएगा, जो हलाल खुदा है वो हराम और जो हराम खुदा है वो हलाल कर दिया जाएगा। और इसकी मिसाल भी जो आपके सामने जो है वो तारीख के अंदर मिलती है कि किस तरह से जब यजीद जो है वो इस खिलाफत पे फायज होता है, जो अब खिलाफत नहीं रही बल्कि क्या बन गई? बादशाहत बन गई है। इस चीज़ को जब अपने कंट्रोल में लेता है तो क्या होता है? आप देखते हैं कि किस तरह से जो है माशरा जो है उसकी अर्जिशें, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होने लगती हैं। अब ये देखें, ये जो माशरा है, जो इसको भी 50 साल गुजरे हैं और यजीद जो है उस पर जो है वो खिलाफत पर बैठ गया है, ये माशरा आहिस्ता आहिस्ता जो है वह फसाद की जानब और एक खराबी की जानब जा रहा है, करप्शन की जानब जा रहा है। एकदम से ऐसा नहीं हुआ। बिलाखिर जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, इस दरख्त को जो बोया था, बिलाखिर उसके अंदर जो है, जैसे कहते हैं कि अभी उनके इस उन्होंने जिसकी इस दरख्त की जो रखवाली की थी उसके आसार बाकी थे। आहिस्ता 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 ये आसार जो है वो खत्म होते गए, माशे से खत्म होते गए, महव होते गए। लेकिन जब शुरू के अंदर जो है बज़ाहिर जो है, अगर हम अपनी उस खास दीद से ना देखें तो हम देखेंगे कि आलम इस्लाम के अंदर ठीक है इमाम अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत नहीं मिली, लेकिन शुरू के अवाइल के ज़माने के अंदर जो है माशरे के अंदर इतना बिगाड़ पैदा नहीं हुआ था। ये आहिस्ता आहिस्ता ज़माने के साथ साथ जो है इसके अंदर तेज़ी आई, और फिर जब एक यजीद जैसे खलीफा, यजीद जैसा हुक्मरान जब इस मनसब पर बैठ जाता है, तब उसके बाद ज़्यादा तेज़ी से जो है इसके अंदर बिगाड़ पैदा आना होना शुरू होता है। यहाँ तक कि जो है मक्का और मदीना जो है, ये मक्का और मदीना जो इस्लाम का मरकज़ था, आलम इस्लाम का मरकज़ था, यहाँ पे इंसान को शर्म आती है एक बात कहते हुए कि ये जो है वो गाने गाने वाली और रक्स करने वालियों का जो है मरकज़ बन चुका था। कोई इस बात को यकीन कर सकता है? 60-70 साल अरसे के अंदर यहां मक्का के अंदर जो है मरकज था, और यहां से जो है बुलाया जाता था, खलीफा जो है वो अपने लिए अपने दरबार में तलब किया करता था कि मक्के से जो है मसलन जो है वो इनको बुलाया जाए। इस हद तक जो है पस्ती के अंदर जो है माशरा गिर चुका था। क्यों? क्योंकि अब वो शख्स इस मनसब पे बैठा है कि जो क्या करता है, हलाल को हराम और हराम को हलाल कर रहा है। वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि खुद पस्ती के अंदर गिरफ्तार है, वो चाहता है कि पूरा माशरा जो है वो पस्त हो जाए, इस पस्ती के अंदर गिर जाए, ताकि जब मैं कोई बुरा काम करूं तो मुझे कोई ये ना कहे कि ये बुरा काम कर रहा है। جب پورا معاشرہ جو ہے وہ برائی کے اندر ملوث ہو جائے گا, گرفتار ہو جائے گا, تو پھر جو ہے کسی کو جو برائی برائی نہیں لگے گی, اس کا جو ہے قباحت جو ہے اس کی برائی جو ہے ختم ہو جائے گی, پھر ان کے لیے بھی برائی کرنا آسان ہے اور کوئی جو ان کو ٹوکنے والا بھی نہ ہوگا. بلکہ بعض احادیث کے اندر اس طرح سے ہے کہ فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب جو ہے وہ معروف جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, جو یہ نہیں کہ مثلا معروف کی جانب کوئی امر نہیں کرے گا اور جو ہے منکر سے جو ہے کوئی روکے گا نہیں, نہیں, بلکہ معروف منکر بن جائے گا اور منکر جو ہے معروف بن جائے گا. یعنی اچھائی جو ہے وہ برائی کے اندر تبدیل ہو جائے گی اور برائی جو ہے اچھائی میں تبدیل ہو جائے گی. یعنی اگر میں کب جو ہے اگر امر بالمعروف کرنا چاہوں گا یا نہیں انل منکر کرنا چاہوں گا تو کروں گا, جب میں کہوں گا کہ دیکھو بھائی یہ کام اچھا ہے اس کو انجام دو, اور اگر کوئی دیکھوں گا کوئی برائی کر رہا ہے اور اسے کہوں گا دیکھو یہ برائی ہے اس سے روکو, تو جب وہ سمجھے گا کہ ہاں میں کوئی اچھا یہ اچھائی کی طرف بلا رہا ہے تو میری بات سنے گا, یا کہے گا کہ ہاں وہ ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں یہ برائی ہے تو اس سے میری بات کہے گا ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں یہ تو اصلاً اچھا ہی نہیں ہے, جس چیز کی تم مجھے بلا رہے ہو تو اچھا ہی نہیں, وہ تو برائی ہے, اور جس چیز سے تم مجھے روک رہے ہو تو منکر نہیں بلکہ وہ اچھا کام کر رہا ہوں جس سے تم مجھے روک رہے ہو, ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بالکل اپوزٹ جب ہو جائے, ویلیوز جب معاشرے کی جو ہیں وہ چینج ہو جائیں. یہ اگر حاکم صحیح نہ ہو, اگر امام صحیح نہ ہو جس کے ہاتھوں میں ہے, تو یہ بات یہاں تک پہنچتی ہے. وہ یقیم حدود اللہ, امام جو واقع معنی میں جو امام ہے وہ کیا کرتا ہے, حدود خدا کو جو ہے اقامہ کرتا ہے. وہ یذب عن دین اللہ, دین خدا کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے, اس کے اوپر جو ہے کوئی آنچ نہیں آنے دیتا, ہمیشہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ کیا کرے اس حدود کی, اس دین کے اوپر جو ہے وہ کوئی حرف نہ آنے پائے. یذب عن دین اللہ و یدعو الی سبیل ربہ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ والحجت البالغہ. اگر امام اپنے مقام پر فائز ہو, اس منصب اس کو دے دیا جائے, تو کیا ہوگا, اس پوری انسانیت کو جو ہے خدا کی جانب جو ہے وہ لے جائے گا, سب کو دعوت دے گا کہ آؤ اس پروردگار کی جانب, اور ان کی ہدایت کرے گا. جس طرح سے جس کا وسیع اور جس کا جانشین یہ ہے, جس طرح سے وہ دعوت دیا کرتا تھا اس انسانیت کو خدا کی جانب, اسی طرح سے امام بھی جو ہے وہ کیا کرے گا, اس انسانیت کو جو ہے وہ خدا کی جانب لے کے جائے گا. کس طرح سے؟ حکمت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ساتھ, اور حجت بالغہ کے ساتھ, واضح حجتیں, واضح دلائل, واضح براہین کے ساتھ جو ہے ان کو خدا کی جانب لے جائے گا. پھر فرماتے ہیں الامام کشم سے تالیہ. دیکھیں یہ ساری یہ حدیث جو ہے ایک طولانی حدیث ہے, اور جس طرح سے شروع میں بیان ہوا کہ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے, اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم دیکھیں, ایک تو اس کے اندر فضائل ہیں, ہم کو جو ہے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں, جس امامت کے ماننے والے, کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم کو ملی ہے, یہ محبت امام اور امامت. لیکن ساتھ میں جو ہے اس چیز کا بھی احساس کریں کہ ہم اس وقت کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں, کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم سے چھینی جا چکی ہے. اب کیا ہم لوگ جو ہیں اسی نعمت کے اسی طرح سے انتظار کرتے رہیں کہ ہاں حالات ٹھیک ہوں گے اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب نہیں, یا ہم کو خود کچھ کرنا ہے؟ ہو بھی انشاءاللہ اس جانب توجہ رکھیں کہ اتنے سارے فضائل جو بیان ہو رہے ہیں, تو کیا ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ امامت جس سے معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ جو ہے محروم ہو چکا ہے, اب کیا کیا جائے کہ دوبارہ سے جو امامت جو ہے صحیح ہاتھوں میں آ جائے. الامام کشم سے تالیہ, امام جو ہے اس سورج کی مانند ہے کہ جو طلوع ہوا ہوا ہے, للعالم وہی فی الافق بحیث لا تنالہ الایدی والابصار, اتنی بلندی پر ہے امامت, اتنی بلند ہے اس کا مقام کہ اصلاً اتنا اونچا ہے کہ جو ہے کسی کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی, کوئی سوچ نہیں سکتا اس مقام کو. الامام البدر المنیر, یہ اس چودھویں چاند کی مانند جو ہے وہ چمکتا ہوا ہے. السراج الظاہر, یہ ایک روشن چراغ ہے. النور الساطع, ایک نور روشن ہے. النجم الحادی فی غیاہب الدجا, ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ فرض کریں جو جسے بیکن کہتے ہیں, یا مثلا ایک بلندی کے اوپر جو ہے ایک چراغ کو جو ہے روشن کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ راستہ رات کو جو راستہ طے کر رہے ہیں وہ دور سے دیکھ لیں اور اس سے جو ہے وہ کیا کریں ہدایت کو حاصل کر سکیں. النجم الحادی, ایک ایسا ستارہ ہے, سوری یہاں پہ النجم یعنی ستارہ اس معنی میں نہیں, النجم الحادی فی غیاہب الدجا, تاریکی اور گمراہی کے اندر جو ہے وہ ستارہ ہے. کہاں پہ؟ اس غیاہب الدجا کے اندر, تاریکیوں کے اندر بھی, بلد قفار کے اندر بھی, یعنی وہ بیابان جو کہ بالکل جو ہے وہ ایک جس کے اندر کوئی نام و نشان نہیں کسی آبادی کا, اور اسی طرح سے دریا کی جو رات کے تاریکی کے اندر جو دریا ہوتا ہے اور اس کی جو امواج ہوتی ہیں, جو ایک وحشتناک جو منظر ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے کیا کرنے والا ہے, یہ ستارہ ایسا ہے جو آسمان پہ جو انسان کی ہدایت کرتا ہے. الامام الماء العذب علی الذمہ, ایک ایسا پیاسا شخص جس کا کلیجہ جو ہے وہ پیاس سے جو ہے پھٹا جا رہا ہو, اس کے لیے جو ہے وہ ایک اس کا جل رہا ہو سینہ, اس کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی اور ایک خوشگوار پانی کی مانند ہے. امام جو ہے وَالدَّالُ عَلَى الْهُدَى, ہدایت کی طرف جو ہدایت کر ہدایت کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے, دلیل ہے. والمنجی من الردا, اور پستی سے نکالنے والا ہے, نجات دینے والا ہے. الامام النار علی الجفا, ہاں یفا یعنی اسی بلندی کے اوپر ایک آگ کی مانند ہے کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ رات کی تاریکی کے اندر جو ہے اپنی جانب بلاتی, ہدایت کرتی ہے. الحار لمن استلب, اور اسی آگ سے جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ رات کے اندر جو ہے ٹھنڈی رات ہے اس کے اندر سردی کے اندر جو ہے وہ کانپ رہا ہے تو جا کے اس آگ سے اپنے لیے گرماہٹ کا انتظام کر سکتا ہے. والدلیل فی المحالک من فارقہ فہالک, اور جو شخص بھی امام کو چھوڑ دے گا وہ کیا ہے, وہ ہالک ہے, وہ ہلاک ہونے والا ہے. اب اس کے کچھ فقرے میں چھوڑ دیتا ہوں, آگے بڑھتے ہیں. اس طرح فرماتے ہیں کہ امام کون ہے؟ امام امین اللہ فی ارض, امین خدا ہے زمین کے اندر جو ہے خدا کی امانت جو ہے کس کے پاس ہے؟ امام کے پاس ہے. یہ دین جو ہے یہ سب کچھ جو خدا نے درحقیقت کس کے ہاتھوں میں دیا ہے؟ یہ امام کے ہاتھوں میں دیا. امام جو ہے امین اللہ فی ارض, وہ حجت ہو علی عباد, اس کے بندوں پہ اس کی حجت ہے. وہ خلیفت ہو فی بلاد, الداعی الی اللہ والذاب عن حرم اللہ, اور امام جو ہے وہ حرم یعنی محرمات خدا سے جو ہے اس کا حفاظت کرنے والا ہے. الامام المطہر من الذنوب المبرأ من العیوب, ہر قسم کی جو ہے وہ ذنوب سے ہر قسم کے عیوب سے جو ہے پاک ہے. اسی کے بعد کہتے ہیں کہ مخصوص بالعلم موصوم من حلم, خلاصہ بہت ساری, بہت زیادہ طویل ہو جائے گا. تو اتنی ساری جو ہے صفات یہاں پہ امام کے فضائل, امام کی عصمت کا بھی بیان کر رہے ہیں, امام کے علم کا بھی بیان کیا جا رہا ہے, سب امام کہہ رہے ہیں کہ امامت جو امام واقعی ہے درحقیقت اس ساری صفات کا جو ہے کیا ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور اس امام کی انسان کو جو ہے وہ کی طرف جو ہے امام کیا کہہ رہے ہیں, بلا رہے ہیں کہ اے لوگ تم جو, امام رضا کے زمانے کی یہ حدیث ہے, اس زمانے میں امام جو ہے اس منصب پہ فائز نہیں ہے, بلکہ بظاہر جو ہے خلافت جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے, لیکن لوگوں کو جو ہے کیوں یہ بتایا جا رہا ہے یہ بات جو ہے, تاکہ لوگ تم سوچو کہ تم لوگ کتنی بڑی نعمت سے جو ہو محروم ہو, آؤ اس کے لیے کچھ کرو. یعنی اگر فرض کریں کہ جو اب تک جو ولایت کی ہماری ولایت کے بارے میں جو گفتگو ہوئی اور یہ سب باتیں آپ نے سنی کہ ایک ولایت ہوتی ہے جو معاشرے کے اندر جو ہے جب تک وہ نہ ہو تو اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا. اصلا اسلامی معاشرے کی بنیاد اسی ولایت کے اوپر ہے کہ لوگوں کی آپس کے اندر ولایت ہو, ان کا دشمنوں کی ولایت سے انکار ہو, اور پھر ایک امام خاص جو کہ خدا کی جانب سے منصوب ہے اس کی جو ہے وہ تبعیت اور اس کی اطاعت کے اندر انسان کا آنا, یہ جو جب تک یہ نہیں ہوگا ایک اسلامی معاشرہ سن اسلامی معاشرہ بن نہیں سکتا. خوب, اب میری کیا ذمہ داری ہے اگر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, ایک معاشرے کے اندر ہم امام سے محروم ہیں تو کیا کریں؟ ہم انتظار کرتے رہیں کہ ہاں جو ہے جب ان کو حق ملے گا اور امام آ جائیں گے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تو ہم بھی جو ہے امام کی اطاعت کر لیں گے اور ہم بھی جو ہے یہ ہے. بالآخر امام کی غیبت کا باعث کیا چیز, امام علیہ السلام کی غیبت کا باعث بنی ہے؟ خدا نے ایسے ہی ان کو جو ہے غیبت میں لے جو ہے وہ چھپا دیا ہے اور ہم سے دور کر دیا, یا نہیں یہ خود لوگوں کی اور امت کے گناہ ہیں اور امت کا ان کا ساتھ نہ دینا ہے اور امت کا ظلم کرنا ہے کہ جو باعث بنا کہ امام علیہ السلام کو جو ہے وہ پردے غیبت میں ڈال دیا گیا, کیونکہ بالآخر وہ ایک آخری حجت تھی, اگر اس کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا تو اصلاً جو ہے وہ جو ہدف تھا کہ یہ دین کو بالآخر ایک دن جو ہے کامیاب ہونا ہے غالب آنا ہے یہ نہیں ہو پاتا. تو خدا نے کہا کہ اس آخری حجت کو جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا, تمہارے درمیان سے جو ہے وہ غائب کر دیا جائے گا, اور اب جو ہے تم کو کیا کرنا ہوگا, اب دیکھنا ہے کہ تم خود کیا کرتے ہو, آیا تم کچھ کوشش کرتے ہو, تمہاری تم اپنی کسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہو نہیں کرتے. یہ امام جس کے اتنے سارے فضائل ہیں جو اگر اس دیکھیں اگر اس معاشرے میں ہوتا تو کیا ہوتا, ہم کو کہاں تک لے جاتا, ہر طرف کتنی نورانیت ہوتی, ہر طرف ہدایت ہی ہدایت ہوتی, ایک عدالت کا ایک عادلانہ نظام ہوتا, یہ سب کچھ انسان اگر خدا کی طرف جانا چاہتا تو کتنی آسانی سے راستہ طے کر سکتا تھا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں. اب کیا کہہ جائے, ایسے ہی انسان انتظار کرتا رہے کہ ہاں جب وہ آ گئے, یا نہیں اس زمانے کے اندر بھی ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے نہیں بنتی امامت کے حوالے سے, یا اگر امام آگت ہوگا, یہ سب اگر کے اوپر ہے, حتماً ایسا نہیں, صرف ایک لمحہ فکری ہے, اس کو ہم کو خود سوچنا ہے. ہر انسان جو ہے خود جو ہے جب اکیلا ہے اپنے آپ سے سوال کرے کہ میری کیا ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے, اسلامی معاشرے کے حوالے سے. یہ دین جب تک جو ہے امام نہ ہو اس معنی میں, صحیح معنی میں تو نافذ نہیں ہو سکتا. بس وہ دین جس کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں رسولوں نے بھی اور بعد میں آئمہ نے بھی, یہ اتنی آسانی سے چونکہ لوگوں نے قبول نہیں کیا, بس اس کو جو ہے وہ بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا, ظلم کیا, وہ ختم ہو گیا, تو میں اتنی آسانی سے اس بات کو اپنے آپ کو اس بات پہ کانے کر لوں کہ ہاں ٹھیک ہے, یا نہیں اگر کچھ لوگوں نے مسئلے کو خراب کیا ہے, اگر کچھ لوگوں نے ظلم کیا تاریخ کے اندر, تو میں کیا کر رہا ہوں, میں نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا, ظالمین نے ظلم کیا تو میں جو اس بات کو سمجھ رہا ہوں میں نے اس ظلم کو روکنے کے لیے کیا کیا, آیا میں کوئی کردار ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
دیکھیں یہ جو کہا گیا کہ امام جو ہے وہ خلیفہ رسول ہے اور حافظ الدین ہے، یہ ساری جو چیزیں بیان کی گئیں وہ دین حقیقی کیا ہے؟ وہ اصل جو رسالت تھی جس کا امام جو ہے وہ حافظ ہے اس دین کا، وہ کیا ہے؟ اس کو بعض آیات میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جو ہے وہ ہر امت کے اندر ایک رسول کو جو ہے وہ بھیجا تاکہ وہ کیا کرے، تاکہ تمہیں کیا پیغام دے، تاکہ تمہیں جو ہے وہ عبادت خدا کی جانب لے کر آئے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ خدا کی عبادت کرو اور طاغوت سے جو ہے وہ پرہیز کرو. عبادت خدا سے کیا مراد ہے؟ خود طاغوت کا جو ہے وہ ایک کمپیریزن کرنا فوراً ایک ہی آیت کے اندر دو چیزوں کو لے کے آنا ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ایک دفعہ جو تم جو ہے وہ خدا کی عبادت ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ طاغوت کی بات ماننا. یعنی اگر تم جو ہے خدا کی عبادت کر رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ طاغوت کی بات نہیں مان رہے، اور اگر طاغوت کی بات مان رہے ہو اس کا مطلب ہے سمجھ لو کہ خدا کی عبادت میں نہیں ہو. کیونکہ رسول جب آتا ہے تو دو پیغام لے کر آتا ہے، در حقیقت ایک ہی پیغام ہے، اس کے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. کہتے ہیں خدا کی عبادت کرنا اور خدا کے علاوہ جو بھی طاقتیں ہیں ان کی پیروی نہ کرنا. یعنی جب انسان جو اس خدا کی عبادت میں چلا جائے گا خود بخود اس طاغوت سے دور ہو جائے گا، اور اگر اس طاغوت کے پیچھے چلا گیا تو خود بخود جو ہے اس خدا کی عبادت سے دور ہو جائے گا. یہ دونوں جو ہیں بالکل 180 ڈگری کے فاصلے کے اوپر ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جو ایک ہی وقت کے اندر خدا کی عبادت بھی کرے اور طاغوت کی ولایت کے اندر طاغوت کی پیروی کے اندر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ دونوں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہیں. خوب، اسی طرح سے جو ہے وہ دوسری آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے الذین یتبعون الرسول، کہ مومنین کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کون ہوتے ہیں کہ جو رسول کی جو پیروی کرتے ہیں. وہ رسول کون ہوتا ہے؟ وہ رسول جو کہ نبی ہے، نبی امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جس کا ذکر جو ہے وہ تورات میں بھی آیا، یعنی ہمارے آخری نبی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا ذکر جو ہے تورات میں بھی آیا، جس کا ذکر جو ہے انجیل میں بھی آیا کہ ایک نبی آنے والا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یہ نبی جو ہے، یہ رسول جو ہے، ان کو کیا کرتا ہے؟ اچھائیوں کی طرف حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات، جو طیبات ہیں، نیک چیزیں، اچھی چیزیں ہیں، ان کو جو ہے ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث، اور جو بری چیزیں ہیں ان کو ان سے روکتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام کیا گیا، اس کو جو ہے اس سے پرہیز کرو. پھر کہ ارشاد ہوتا ہے ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ بوجھ جو ان کے اوپر تھا اور وہ توک جو ان کی گردنوں کے اندر تھا اس کو کھول کے اس کو کھول دیتا ہے. اس انسانیت کو جو اس ایک بوجھ تلے جو ہے وہ دبی ہوئی تھی اور جو اسیر تھی، گرفتار تھی، اس سے اس کو نجات دیتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ رسول کا کام ہے کہ آئے اور اس دین کو لے کر آئے اور اس دین کے ذریعے سے لوگوں کو اس توک سے اور اس اسارت سے اور اس بوجھ سے جو ہے وہ نجات دے. اس آیت کے اندر کیا کہا؟ اس میں کہا کہ جو ہے خدا کی عبادت کا پیغام دیتا ہے اور طاغوت سے جو ہے تم کو اجتناب کرنے کو کہتا ہے. یہاں پہ اسی چیز کو زیادہ کھول دیا گیا کہ یعنی وہ جو طاغوت تھا وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت کس چیز کا باعث ہے؟ تمہارے گردنوں کے اندر توک کا باعث ہے، تمہیں اسیر کر دے گا وہ طاغوت، تمہارے لیے بوجھ کا باعث ہے. اگر تم سمجھو کہ ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ امامت نہیں ہے، خدا کے علاوہ اگر عبادت کی جا رہی ہے اور کسی اور کا امر اور کسی اور کا حکم مانا جا رہا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ ہاں حالات سب ٹھیک ہیں اور جو ہے وہ اچھا ہے سب کچھ. نہیں، تم سمجھ نہیں رہے، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے. کیا بوجھ ہے؟ دیکھیں، فرض کریں کہ ایک پرندہ ہے، اس کے پیر پہ اگر آپ ایک وزن باندھ دیں، ایک بھاری وزن، تو پھر نہیں اڑ سکتا، پرواز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے انسانیت ہے. انسانیت ایسا ہی ہے کہ انسانیت جو اگر طاغوت کی پیروی کے اندر ہو تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کے پیروں پہ ایک ایسا بوجھ باندھ دیا گیا کہ اب وہ پرواز نہیں کر پا رہی. کس کی جانب اس کو پرواز کرنی تھی؟ اس کو جو ہے خدا کی جانب پرواز کرنی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہاں سے آیا ہے خدا کی جانب سے، اس کو خود جائے. پہلا جو آیا ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں آیا، خدا نے خود بھیجا ہے، لیکن اب جو اس کو واپس جانا ہے اپنے اختیار سے جانا ہے. کس معنی میں اختیار سے جانا ہے؟ کہ چاہے تو وہ خدا کے ساتھ جب ملاقات کرے تو ایسے ملاقات کرے کہ خدا اس سے راضی ہو. ملاقات تو بلاخر ہر انسان کو کرنی ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو، لیکن اختیار ہمارا کس چیز کے اندر ہے؟ ہم چاہیں تو خدا سے ملاقات کریں ایسی حالت میں جب خدا ہم سے راضی ہو، یا خدا ہم سے جب ملاقات ہماری خدا سے ہو تو اس حالت میں خدا ہم سے ناراض ہو، غضبناک ہو. یہ اختیار ہمارے پاس ہے. آنا اور جانا یہ تو حتمی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کے ہیں اور ہم کو خدا کے پاس پلٹ کے جانا ہے، یہ تو حتمی ہے، دونوں کام حتمی ہیں. لیکن فقط اختیار کس چیز کے اندر ہے؟ کہ ہم کیسی حالت میں خدا کے پاس جانا چاہتا ہوں. بس یہ پرواز تو مجھے کرنی ہے، لیکن اگر جو ہے میرے پیروں کے اندر اس طرح سے بوجھ آ جائے گا تو پھر میں جس طرح سے مجھے پرواز کرنی چاہیے تھی اور جس حالت میں خدا کے پاس جانا چاہیے تھا میں نہیں جا پاؤں گا. نبی آ کے اس چیزوں کو, اس بوجھ کو ہٹاتا ہے کہ تاکہ تم جو ہے آزادانہ پرواز کر سکو, اس خدا کی جانب جا سکو, سفر کر سکو. اسی طرح سے جو ہے وہ جو توق تمہاری گردنوں میں ہے, ترقی کہتے کیا توق ہیں, کس قسم کے توق ہیں, یہ وہی خرافات ہیں, یہ وہی بدعتیں ہیں, یہ وہی جو لوگوں کے اپنے من پسند جو دین ہیں جو انہوں نے بنا لی ہیں, بت پرستیاں ہیں, چاہے وہ بت ظاہری ہو, چاہے وہ مال کا بت ہو, چاہے وہ شخصیت کا بت ہو, یہ سب چیزوں کا جو بت ہے جو تم نے اپنے لیے بنا لی ہیں, درحقیقت کیا ہے, تمہارے لیے توق کے باعث ہے, توق کی مانند ہے کہ جو تمہیں جو ہے وہ گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور تمہیں جو خدا کی جانب سفر نہیں کرنے دے رہا. خود رسول آتا ہے کیا کرتا ہے, یہ سارے کام انجام دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لیکن توجہ کریں اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے, اس میں کہتے ہیں کہ یہ تینوں آیتوں کے اندر بات ایک ہی ہو رہی ہے لیکن مختلف زاویوں سے. یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بالبینات, واضح دلائل کے ساتھ, معجزات کے ساتھ, تاکہ کیا ہو, وانزلنا معهم الكتاب, اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب کو بھی نازل کیا. ہر نبی کے ساتھ, چاہے وہ توریت کی صورت میں ہو, انجیل کی صورت میں ہو, یا قرآن کی صورت میں ہو, ایک ہدایت کا جو ہے ایک ذریعہ فراہم کیا. ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا, والمیزان لیقوم الناس بالقسط, تاکہ جو ہے وہ کیا کر سکیں, لوگ جو ہیں وہ عدالت کے ساتھ, عدالت کو معاشرے کے اندر برپا کر سکیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ نبی آئے گا اور نبی جو ہے یہ کام کرے گا, بلکہ کہا کہ نبی آتا ہے واضح دلائل اور معجزات اور بینات کے ساتھ آتا ہے اور کتاب کے ساتھ آتا ہے, لوگوں کو ہدایت دیتا ہے تاکہ کیا ہو, لوگ قیام کریں. یہ نہیں کہا کہ نبی قیام کرے, نہیں, نبی نے تو قیام کیا, وہ تو آیا اسی لیے تاکہ, لیکن اب کیا ہو, لیقوم الناس, ہو تاکہ لوگ جو ہیں, ناس, مردم جو ہیں وہ کیا کریں, اب اٹھ کھڑے ہوں, لوگ اٹھ کھڑے ہوں کس چیز کے ساتھ, بالقسط, اور اب جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دے کہ جس کے اندر عدالت ہو, جس کے اندر انصاف ہو. بس قیام کس کو کرنا ہے, قیام لوگوں کو کرنا ہے. نبی آیا ہی اسی لیے تاکہ خدا کی جانب سے لوگوں کا ہاتھ پکڑے, ان کو اٹھائے, ان کو جگائے کہ اٹھو اور قیام کرو. اب امام, اب ساری بات ہمارے ذہنوں میں ہے کہ امام آتا ہے, رسول آتا ہے, کیا کرتا ہے, رسول آتا ہے لوگوں کو جو ہے وہ طاغوت سے کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو تم کو جو ہے خدا کے علاوہ اپنی جانب بلائے وہ کیا طاغوت ہے, کوئی بھی سسٹم ہو. یہ جو ہم بہت آسانی سے اس بات کو مان لیتے ہیں, بعض دفعہ لوگ اگر اس بات کو کیا جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, در حقیقت کیا, اگر ہم اس واقعے اس امامت کو سمجھے تو امامت کیا ہے, رسالت کی کا ایک کنٹینیوشن ہے نا. رسالت کیا ہے, رسالت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر نظام اسلامی قائم ہو, رسالت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر خدا کا نظام قائم ہو, اور اس کے علاوہ جو بھی نظام ہے وہ قائم نہ ہو. وہ نظام کے قائم ہونے سے کیا مراد ہے, فقط نماز اور روزہ مراد ہے, کہ اسلامی معاشرہ وہ ہے کہ جس کے اندر جو نماز اور روزہ جو ہے وہ خدا کے طریقے کے مطابق جو ہے بیان کیا جائے, یہ ہے نظام اسلامی. یعنی جب دین اور نظام سے مراد یہ ہوتا ہے پورا کا پورا سسٹم جو اس معاشرے کا ہے وہ خدائی نظام کے اوپر ہو, اس کے اندر تم کسی اور کی پیروی نہ کرو, فقط و فقط خدا کی پیروی کرو. خوب, اس کو جو ہم کیا کہتے ہیں, یعنی پورا نظام جب آئے گا تو اس معاشرے کا جو انتظامی امور ہیں, اس کے سیاسی امور ہیں, اقتصادی امور ہیں, سارے امور اس کے اندر آئیں گے, اس کی جو تعلیمی امور ہے, ساری ثقافت ہے, اس کا فرنگ ہے, سب کچھ اس کے اندر آئے گا. یہ پورا کا پورا معاشرہ ایز اے ہول جو ہے وہ کیا ہے, وہ خدا کی عبادت کے اندر ہو, خدا کی عبادت کے اندر ہو. یعنی کیا مطلب, یعنی اس کے عوامر اور اس کے احکام پر یہ عمل کرتا ہو اور کسی اور سے جو ہے حکم نہ لیتا ہو. لیکن کیا ہوا, رسول خدا کے جانے کے فوراً بعد یہ جو نعرہ آج ہم کو نظر آتا ہے اور سیکولرزم کے صورت میں, یہ درحقیقت ایک نیا نعرہ نہیں ہے, یہ اسی زمانے میں ثقیفہ کے اندر یہ نعرہ لگ چکا تھا. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ثقیفہ میں جو کچھ ہوا ہمارے عقائد کے مطابق صحیح نہیں ہوا, لیکن عملی زندگی کے اندر بات وہی کرتے ہیں جو کہ ثقیفہ میں ہوئی. ثقیفہ میں کیا ہوا تھا کہ کہا کہ ٹھیک ہے, یہ شخص علی ابن ابی طالب جو ہے, ٹھیک ہے, بہت فضائل ہیں ان کے, سب کچھ ہے ان کے پاس, لیکن جو ہے وہ سیاست کا تعلق ضروری نہیں ہے کہ سیاست جو ہے وہ نظام حکومت بھی ان کے حوالے ہو. حکومت ایک ایسی چیز ہے, اہل سنت کا عقیدہ اس کے اوپر ہے کہ امامت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک اس کا تعلق جو ہے نظام سیاسی سے, ایک خلافت ظاہری سے, لوگ اس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کو ملے گی. اس لیے وہیں پہ جو کیا گیا, کہا کہ ٹھیک ہے, ممکن ہے دین کے اندر کوئی فلان شخص جو ہے, ممکن ہے دین کے اندر علی عالم ہوں, ممکن ہے فضائل کے اندر علی سب سے آگے ہوں, لیکن سیاست نہیں, سیاست جو ہے ہم کریں گے. اب ہمارے اختلاف اسی بات پر ہے, اختلاف سے مراد یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح کا اختلاف کہ ہم ان سے نہیں, ان کا یہ نظریہ ہمارے نظریہ ہے, وہ اپنی بات کے دلائل دیتے ہیں, ہم اپنی بات کے دلائل دیتے ہیں. ایک علمی اختلاف ہے اور اس کو علمی حد تک رہنا چاہیے. اگر علمی حد تک رہے گا تو یہ کبھی بھی جو ہے لڑائی جھگڑے اور فساد تک جو ہے وہ بات نہیں پہنچے گی. ہاں جب ہم اس کو جو ہے وہ علمی حد سے نکال کر جہالت کے اندر لے جائیں گے تو پھر جو ہے قتل و غارت سب جو ہے وہ پیش آتا ہے. لیکن ایک علمی حد, ایک علمی گفتگو ہے. تو ہمارا جو نظریہ وہ اس کے اندر کیا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, امامت کے پاس تینوں منصب امامت کے پاس ہیں. امامت ظاہری یعنی جو حکومت ظاہری ہے وہ بھی امامت کے اندر ہے. دین کے احکام بتانا یہ سارے احادیث کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے ثابت ہو وہ بھی امامت کے پاس ہے. یہ سب امامت کے پاس ہے, یہ جدا نہیں ہے. دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے. دونوں کا اختیار جو ہے وہ, دونوں کا ہیڈ جو ہے کون ہوگا, امام ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن ہم عملاً اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ مثلا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا یزید کے مقابلے میں, قیام کیا اور وہاں پہ جو حکومت جائر اور ظالم ہے اس کے خلاف قیام کیا, اور اب ہم کو جو ہے ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کو جو ہے اسوہ بناتے ہوئے جو ہے اس کو جو فالو کرنا چاہیے, اور اپنے دیکھنا چاہیے کہ اس جو معاشرے کے اندر ظلم اس کو قبول نہ کریں اور قیام کیا جائے, اس کے خلاف جو ہے جدوجہد کی جائے. تو کیا ہوتا ہے, بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ سیاست ہے اور سیاست کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے, سیاست عین دین ہے, جس دین کو ہم مانتے ہیں, جس دین کے اندر امامت ہے. مگر اس حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ زمام امر جو ہے وہ امام کے پاس ہوگا. زیارت جامع میں اگر نہیں کہا گیا کہ لوگوں کی عبادت کی جو سیاست ہے ان کا کون, جو سائز کون ہے, سیاستدان کون ہے جس کے ہاتھ میں امور ہوں, وہ امام ہے, امام کے پاس اختیار دیے گئے. تو اس کو اگر ہم جدا کر دیں گے تو در حقیقت ہمیں کیا کیا, ہم اسی سیکولر اس تھیوری کے جو ہے قائل ہو گئے کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے. اور یہ چیز جو عقل بھی نہیں مانتی, عقلن بھی صحیح نہیں. کیوں عقلن صحیح نہیں ہے, کیونکہ جو ہے پہلے بھی اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے کہ دیکھیں جس ذات نے ہم کو خلق کیا ہے, ٹھیک ہے, جس ذات نے ہم کو خلق کیا ہے وہی ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کس قسم کی مخلوق ہیں, ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. جو ہمارا خالق ہے وہی ہمارا مالک بھی ہے. بس جو مالک ہے اسی کو اختیار ہے, میں اس کا عبد ہوں, میں اس کی ملکیت میں ہوں, اب اس کا اختیار ہے مجھے جس طرح چلانا چاہے چلائے, جس طرح سے میری پرورش کرنا چاہے کرے. بس میرا رب کون ہے, میرا رب بھی جو ہے وہی ہے, میرا رب بھی وہی ہے, میری تربیت کرنے والا بھی وہی ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میری گروتھ جو ہے, میرا کمال جو ہے کس چیز کے اندر ہے, وہ مجھے تربیت کر سکتا ہے. جب میرا خالق بھی وہی ہے, جب میرا مالک بھی وہی ہے, جب میرا رب بھی وہی ہے, اور اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اگر میں چلوں گا تو کمال تک پہنچ سکتا ہوں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اب جو ہے وہ جب دنیا کے اندر آؤں تو کہوں کہ نہیں سیاسی امور کے اندر میں حکم جو ہے کسی اور سے لوں گا, اپنی ظاہری زندگی کے اندر جو ہے امر کسی اور سے لوں گا. نہیں, نہیں ہو سکتا. اگر آپ لیں گے تو کیا ہوگا, آپ لے تو لیں گے لیکن آپ کبھی بھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکیں گے, ہمیشہ گمراہ رہیں گے. اگر دین کو اور سیاست کو جدا کر دیا جائے تو کیا ہوگا, ہمیشہ جو گمراہی رہ جائے گی اس کے اندر. بس یہ دین جو ہے ایک مجموعے کا نام ہے, پورے نظام کا نام ہے. یہ میرے اور آپ کے جو ہے وہ پسند اور من پسند اس چیزوں کا نام نہیں کہ مجھے چیز پسند ہے مجھے پسند نہیں ہے, میرا سلیقہ ہے میرا سلیقہ نہیں ہے. نہیں, یہ ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے کہ میں دین کی ایک ایسی تفسیر کروں جو میرے سلیقے کے اوپر جو ہے وہ پوری اترتی ہو. میرے اختیار میں نہیں ہے کہ مجھے کیا چیز پسند ہے پسند نہیں ہے. ممکن ہے مجھے سیاست نہ پسند ہو, میں کہوں کہ بھائی دین میں جو ہے سیاست نہ ڈالی جائے. نہیں, یہ میرے اختیار نہیں ہے. مجھے دین کو ایسے قبول کرنا ہے جیسا کہ وہ ہے, پورا کا پورا دین کے اندر وارد ہونا ہے اور اس طرح سے جو ہے اس کو قبول کرنا ہے. درود بھیجے محمد وعلی محمد.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک بہت جسے کہتے ہیں اس چالاکی کے ساتھ, بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ جو دشمن ہمیشہ کام کرتا ہے, وہ علنا تو کہ کام نہیں کرتا, بتا کے کہ دیکھو اس کے اندر میں تمہارے خلاف سازش کر رہا ہوں. اور نہیں, وہ اگر بتائے گا تو کون ساری بات اس کے بات پہ عمل کرے گا. صفین کے اندر جب جو سازش کی گئی اور لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے, تو کیا معاویہ نے بتایا تھا وہ قرآنوں کو نیزوں میں بلند کرنے سے پہلے کہ دیکھو یہاں پہ سازش ہو رہی ہے تاکہ جس کو ہوشیار ہونا ہے ہوشیار ہو جائے؟ ہمیشہ دشمن اس طرح سے کام کرتا ہے کہ بات یعنی آپ ہی کے لبادے کے اندر, آپ ہی کے لباس کے اندر ممکن آ کے بات کی جائے. قرآن کے ذریعے بات کی جا رہی ہے, قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے, قرآن ہی کے ذریعے سے کیا کیا جا رہا ہے, لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. کتنے لوگ تھے جو باقی رہے اس بات پر؟ کم لوگ تھے. ایک مالک جیسے کتنے افراد تھے کہ جن کے اندر بصیرت تھی, جو سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ دشمن جو ہے وہ چال چل رہا ہے. امیر المومنین چلاتے رہے, پکارتے رہے کہ دیکھو یہ سازش ہے, یہ جو بہانہ ہے فقط. لیکن کیا ہوا, کسی نے امام کی نہیں بات نہ سنی. عمار جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, جن کے پاس بصیرت ہوتی ہے, جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دشمن کیا کرنا چاہ رہا ہے. دشمن بہت چالاکی کے ساتھ آتا ہے, بہت ہی دبے قدموں جو ہے وہ کیا کرتا ہے. پہلے کیا کیا دشمن نے, اس طرح سے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ آپ کے دین کو جو ہے اس کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ دین کے اصلی پکچر جو ہے, دین جو ہے حقیقی معنوں میں جو کامل صورت میں, وہ آپ کے پاس نہ آنے پائے. کیوں دشمن کو آ کے مشکل کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں بات وہی ہے جو انبیاء نے کیا کہا, کیوں آئے؟ کہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں, یا خدا کی عبادت ہو سکے گی یعنی اس کی بات مانی جا سکے گی معاشرے میں, یا تاغوت کی. تو تاغوت ہمیشہ کیا چاہے گا کہ بات میری مانی جائے, ہمیشہ جو ہے وہ اس کے مخالف جو آئے گا کام کرے گا. تو کس طرح سے کام کرتا ہے, واضح طریقے سے کبھی کام نہیں کرتا. کہا کہ مثلا جو ہے وہ حکومت اور یہ چیزیں دیکھو, یہ لوگ جو حکومت کرتے ہیں, پہلے بعض حکمرانوں کا پکچر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی, یہ لوگ کتنے خراب لوگ ہیں, کتنا ظلم کرتے ہیں, کتنی ان کے اندر جو ہے وہ کرپشن ہے, سب کچھ ہے. یہ چہرہ بیان کیا جاتا ہے سیاست کا, ٹھیک ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو واقعی اتنی بری چیز ہے. پھر کہا جاتا ہے دین کا کیا تعلق ہے سیاست, تو کہیں لوگ کہیں گے واقعی دین کا کیا تعلق ہو سکتا ہے سیاست سے. پہلے چہرہ مسخ کیا جاتا ہے ایک چیز کا, اور پھر اس کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ آپ خود اس کو ریجیکٹ کر دیں. درحال کہ جو شخص جو زیرک ہے, جو ہوشیار ہے, جو چالاک ہے, سمجھ جائے گا یہاں پہ جو ایک مشکل ہے, اور لوگ جو ہیں اس کو اس طرح سے اس کی حقیقت کے اندر نہیں جا پا رہے. یا مثلا فرض کریں اس مسئلے, یہ جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے, جو آج کل اس میں امت جو ہے گرفتار ہے, یہ جو اختلاف جو شیعہ اور سنی کے درمیان ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا کیا جاتا ہے, دونوں طرف سے بعض افراد کو جو ہے جوشیلے جو ناسمجھ افراد ہیں ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو پش کیا جاتا ہے, چاہے ہماری طرف سے ہو چاہے برادران اہل سنت کی طرف سے ہوں. وہاں پہ جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے دیکھو وہ جو شیعہ ہیں وہ تمہارے بارے میں اس طرح سے بات کرتے ہیں, تمہارے مقدسات کے خلاف جو ہے اس طرح سے بات کرتے ہیں, اور ہمیں جو ہے کہا جاتا ہے وہ لوگ دیکھو وہ لوگ اس طرح سے ہیں, اور ان یہ دونوں طرف سے ایک گروپ کو جو ہے وہ ابھارا جاتا ہے جو دین کی مصلحت کو نہیں دیکھتے. بظاہر ان کے ممکن ہے بہت ہی جو ہے وہ جن کے اوپر یہ کام کیا جا رہا ہے وہ ممکن ہے سمجھ لوں کہ ہم خالصتاً اور جو ہے وہ لوجہ اللہ اور خدا کی قربت کے اندر یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں, دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. ایک طرف داعش بن جاتی ہے, ایک طرف جو ہے وہابیت بن جاتی ہے, ایک طرف یہ بن جاتے ہیں, اور اسی طرح سے شیعوں کے اندر بھی ایک گروپ نکل آتا ہے جو علنا جو ہے مثلا ان کے مقدسات کو جو ہے ان کی توہین کرتا ہے. سمجھایا بھی جائے تو کیا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ واقعی شیعہ نہیں ہیں. یعنی واقعی شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو مثلا کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے مقدسات کی جو توہین کرے, اس کو واقعی شیعہ کہتے ہیں. یہ اصلاً واقعی شیعہ نہیں ہے, یہ واقعی شیعہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کہ واقعی شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے امام کی پیروی کرے, جو اپنے امام کی پیروی کرے. کیا ہمارے آئمہ نے برتاؤ اس طرح سے تھا؟ کیا آئمہ اس طرح سے جو ہے انہوں نے زندگی گزاری؟ کیا ہم کو یہ سکھایا آئمہ نے کہ اس طرح سے جو ہے دوسروں کے مذہب کی مقدسات کی توہین کیا کرو یا نہیں؟ امام علیہ السلام, امام علی علیہ السلام سے زیادہ بڑھ کر ہم جو ہے محبت کر سکتے ہیں, امام علی سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کرنا چاہتے ہیں مثلا اپنے مذہب سے, یا جو رئیس مذہب ہے اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے, پھر اس کو فالو کرو, اس سے آگے نہ بڑھو, کم از کم اس کے پیچھے پیچھے رہو. اگر اپنا امام اس کو مانتے ہو, اگر اس سے آگے بڑھ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب امام اس کو نہیں مان رہے تم. اگر امام ماننا ہے تو امام آگے ہوگا, تم کو پیچھے رہنا ہوگا. دیکھو امام نے کیا کیا, صبر کیا کہ نہیں کیا؟ صبر کیا, کتنے سال صبر کیا؟ 25 سال صبر کیا, نہیں کیا؟ بعض امور کے اندر حتیٰ جو ہے وہ ہیلپ بھی کیا نہیں کی, کیونکہ اسلامی معاشرے کی, کیونکہ دین کی مصلحت اس کے اندر تھی تو ہیلپ بھی کی, مگر خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کو مشورہ نہیں دیا کرتے تھے کہ دیکھو اس کے اندر مسئلہ تھا, اس کے اندر مسئلہ تھا, یوں کرو, ابھی جنگ پہ جاؤ, ابھی نہ جاؤ, تم جاؤ شخصاً جاؤ یا نہ جاؤ. کیوں؟ دین کی مسئلہ کو دیکھا. لیکن ایک شیعہ کیا کرتا ہے؟ ایک شیعہ کو کس طرح سے ابھارا جاتا ہے کہ نہیں تم شیعہ ہو ہی نہیں سکتے جب تمہاری ولایت جو ہے ناقص ہے. ولایت کیا مطلب؟ ولایت کو ہم سمجھے نہیں ہیں. ایک شیعہ جو ہے واقع امام کا ماننے والا جب تک نہیں سمجھے گا اس کے دین کیا ہے, سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ اس کے اندر اس مذہب کے اندر اسلام کے اندر جو رکھی گئی ہے, جو ہم کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, آئمہ اپنی سیرت سے ہم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ دین کی مصلحت ہے. دین کو سب سے اوپر رکھو. امام حسین علیہ السلام کی پوری تحریک کیا تھی کہ دین کو سب سے اوپر رکھو. اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے کہ امام نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ دین کی مصلحت کتنی اہم چیز ہے کہ امام اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں اگر اس بی بی پر ظلم ہوتا ہے اور امام علیہ السلام جو ہے خاموش رہتے ہیں, تو امام علیہ السلام سے زیادہ جو ہے وہ یعنی ہم بڑھ کے جو کہہ رہے کہ ہم کو زیادہ دکھ ہے اس بات کا, امام سے زیادہ دکھ ہے ہم کو. امام نے کس حالت میں صبر کیا ہوگا؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ امام جو ہے اول المظلومین ہے؟ بالآخر اس کے اندر کی حکمت ہے, لیکن کیا ہے؟ لیکن صبر کیا. یہ امتحان تھا کہ دیکھو تم دیکھنا چاہتا ہے کہ اے علی تم کیا اس مرحلے میں بھی صبر کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. اگر ایک طرف دین آ جائے تو تم کس چیز کو ترجیح دو گے؟ امام نے کرنی کہ میں صبر کروں گا, کیونکہ یہاں پہ دین کو خطرہ ہے, میں صبر کروں گا. یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دشمن کیا کرتا ہے؟ آپ کے جذبات کو ابھارتا ہے, وہاں سے بھی جذبات کو ابھارا جاتا ہے اور دونوں کی لڑائی کی جاتی ہے. اس وقت دیکھیں داعش کے نام پہ کتنا بڑا خطرہ جو ہے وہ عالم اسلام کو جو درپیش ہے. کوئی کم خطرہ ہے؟ کوئی کم خطرہ ہے, ہم اس کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس پاکستان کے اندر احساس نہیں کرے شاید اس بات کو, لیکن یہ داعش جو ہے وہ چند سال پہلے, تین چار سال پہلے اگر واغ سستانی کا فتویٰ اور رہبر معظم کی وہ حکمت عملی نہ ہوتی تو اس وقت جو ہے وہ جو ہے کربلا اور نجف جو ہے ان کے ہاتھوں میں ہوتا, ہماری خواتین ان کے ہاتھوں میں ہوتی. آپ لوگ کہاں کہاں ہیں, ہم لوگ کہاں کس واد کہاں پر ہیں, اصل سوچ نہیں رہے اس بات کو. بعض افراد جو ہیں جو اس جنگ پر گئے اور شہید ہوئے, تو بعض افراد نے کہا کہ اصل یہ شہید نہیں ہے, یہ تو جنگ اسلامی نہیں ہے. یعنی کہ ہم لوگ اب یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ مثلا جو یہ اسلام کی جنگ ہے, اسلام کی جنگ نہیں ہے, کہ نہیں اس میں اسلام کی کون سی جنگ ہے. تو شام کا محاذ ہے, شام میں جو ہے بشار الاسد کی اگر حکومت ہے تو بشار الاسد تو کوئی مثلا شیعہ نہیں ہے. یہ بصیرت, ایک شیعہ کی بصیرت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اتنا سطحی دیکھے معاملات کو, ہم کہہ کہ وہاں تو بشار الاسد کی حکومت ہے, خوب یہ تو اسلامی جنگ نہیں ہے, اگر اسلامی جنگ ہوتی تو یہاں پہ جو ہے وہ شہید ہوتا کوئی. اتنے سارے لوگ جو اپنا خون بہا رہے ہیں, جو واقعا امام کے ماننے والے جو دفاع کر رہے ہیں حرم میں بی بی زینب کا, انہوں نے دفاع کیا. اب آپ کہیں کہ مثلا چونکہ جو لوگ بس حرم میں بی بی زینب کا دفاع کریں گے اس باؤنڈری وال کے اندر, بس وہ شہید ہیں. یعنی کیا مطلب, آپ آنے دیں ان کو, آنے دیں, آ جاؤ باؤنڈری وال تک آ جاؤ پھر ہم دفاع کریں گے, یا نہیں ان کو دور سرحدوں سے باہر نکالنا ہے, آ جاؤ کربلا اور نجف تک آ جاؤ, بالکل جب حرم پہ گیٹ پہ پہنچ جاؤ گے تو ہم ہتھیار لے کر آئیں گے, تب جو ہے ہم کو کہا جائے گا شاباش تم شہید ہو گئے. تھوڑا سی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے, کب جو ہے ہمارا معاشرہ بیدار ہوگا, کب ہم جو ہے وہ دشمن کی ان چالوں کو سمجھیں گے. ضرورت ہے ان باتوں کی. دیکھیں باتیں ممکن ہے آپ کے کانوں میں نہ پڑی ہوں, ممکن ہے کانوں میں پڑ چکی ہوں, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ ممکن ہے جو ہے وہ کیا یہ باتیں بنیں گی کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ممبر کو کیا استعمال کر رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. نہیں, میرا وظیفہ جو میں سمجھتا ہوں میں اس کو ذمہ داری کو اس کو ادا کروں. ممکن ہے آج آپ کی بات کانوں میں یہ باتیں نہ پڑی ہوں, لیکن کل کو پڑیں گی, یہ شبہات آپ کو سامنے آئیں گے. پہلے سے اس لیے آمادہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس طرح کے شبہات بھی ہیں, لائے جائیں گے آپ کے ذہنوں میں. لیکن انسان جو ہے کیا کرے, تھوڑا اپنا ذہن کھول کر, تھوڑا اپنے جو ہے وہ اس طرح سے بصیرت کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو دیکھے. اتنا سطحی طور پہ ایک شیعہ جو ہے زیرک ہوتا ہے, ایک شیعہ جو ہے تیزبین ہوتا ہے, دور تک دیکھ لیتا ہے کہ سازشیں کیا ہو رہی ہیں. امام علیہ السلام, امام علی علیہ السلام کیوں جو عمار کو اتنا یاد کیا کرتے تھے, انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کل وہ جملات بیان کروں گا نہج البلاغہ کہ جہاں پہ امام علیہ السلام یاد کرتے ہیں کہ عمار, اے نا عمار, عمار کہاں ہیں. امام علیہ السلام کے پاس ہمیشہ عمار جیسے صحابی بہت کم رہے ہیں جو با بصیرت ہوں, جو دشمن کی سازش کو سمجھ سکتے ہوں. ایسے شیعہ چاہیے, جب ایسے شیعہ ہمارے پاس ہوں گے تو انشاءاللہ پھر امام کا ظہور بھی جلد ہوگا. ایک درود بھیجو محمد علی محمد پر. عزیزان محترم, یہ ہے اگر امامت جو ہے وہ منصب امامت جو ہے وہ دین سے, فلسفہ امامت جو ہے, نظام امامت جو ہے اگر نکل جائے کسی اسلامی معاشرے, کسی معاشرے سے, تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ ایک پستی کے اندر گر جاتا ہے اور دھستا چلا جاتا ہے, اصلا جو ہے تاریکی کے اندر جو ہے وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے. اور جس کی مثال جو ہمارے سامنے جو واضح مثال جو ہے وہ کربلا کی مثال ہے. یہ شبیں جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں, ہم عاشور سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں, اس عظیم قربانی کی جو یاد منانے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. 10 محرم کے دن جو امام علیہ السلام قربانی دیتے ہیں تاکہ اس انسانیت کو جگائیں, جو انسانیت جو کہ ایک گہرے خواب کے اندر اور ایک انتہائی پستی کے اندر جو ہے وہ دھستی چلی جا رہی ہے, اس کو اٹھانے کے لیے امام علیہ السلام ایک اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں تاکہ اے انسانوں تم لوگ اٹھو, کم از کم باقی انسان اٹھیں نہ اٹھیں, اے شیعہ تم لوگ جو ہے کم از کم میری اس قربانی کو ضائع نہ کرنا, اس خون کو ضائع نہ کرنا, اس پیغام کو لے لینا. ایسا نہ ہو کہ میں جس پیغام کو, جس کو بی بی زینب نے, بی بی سکینہ نے, بی بی کلثوم نے جس شدت کے ساتھ, جو مصائب برداشت کرتے ہوئے, جس اسارت کو برداشت کرتے ہوئے, جس قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے تم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, کم از کم اس کو, اس پیغام کو دریافت ضرور کر لینا, اس کو لے لینا. اسی حوالے سے جو ایک قربانی, ایک بہت بڑی قربانی جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, اس کی یاد مناتے ہیں, امام علیہ السلام کے بھائی کی نشانی ہے, امام حسن مشتبہ کی نشانی ہے کہ جو کربلا میں موجود ہے, ان کا فرزند ایک 13 سالہ نوجوان قاسم ابن حسن. دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس میدان میں موجود ہیں, کتنے بابصیرت ہیں, کتنے بامعرفت ہیں کہ جب اسلام پر یہ کڑا وقت پڑتا ہے تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. شب عاشور جب آتی ہے اور امام علیہ السلام خیمے میں اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اصحاب, تم لوگ بہترین اصحاب ہو, تم لوگ میرے باوفا دوست ہو, لیکن یہ قوم فقط چاہتی ہے کہ مجھے قتل کرے, میری شہادت کے درپے ہے, اسے تم اس قوم کو تم سے کوئی غرض نہیں ہے, تم لوگ اس رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ, میں اپنی بیعت کو تم سے اٹھا لیتا ہوں. یہ سننا تھا اصحاب علیہ السلام کے دل میں جیسے ایک آگ سی بھڑک اٹھتی ہو. سب سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام اٹھتے ہیں, اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں اور امام علیہ السلام سے کہتے ہیں, اے امام اگر آپ نہ رہیں تو اس زندگی میں زندگی گزارنے کے اندر پھر کیا فائدہ, یہ زندگی ہمیں نہیں چاہیے جو آپ کے بغیر ہو, اصل ہم اس زندگی کا تصور نہیں کر سکتے کہ جو آپ کے بغیر ہو, اگر ہمیں ہزار بار بھی زندہ کیا جائے, دوبارہ مارا جائے, دوبارہ زندہ کیا جائے, تو ہم اسی طرح سے آپ پر اپنی جانیں قربان کریں گے. حضرت عباس کے بعد باقی اصحاب ایک ایک کر کے اٹھتے ہیں, امام علیہ السلام کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں. امام علیہ السلام جب ان کی وفاداری کو دیکھتے ہیں تو امام ان کو دعا دیتے ہیں, ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور پھر ان کو بشارت دیتے ہیں جنت کی اور ان کو اپنے اعجاز امامت سے ان کا مقام بہشت کے اندر دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا یہ مقام ہے جنت میں, تمہارا یہ مقام ہوگا جنت کے اندر. حضرت قاسم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں, امام علیہ السلام کا اپنے اصحاب کو جنت کے مقامات دکھانا سب کچھ دیکھ رہے ہیں. حتما ان کے دل میں گزری ہوگی کہ یہ سارے مقامات کیا میرے لیے بھی ہو سکتے ہیں. امام علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں, اے چچا جان کیا ان شہیدوں میں میرا بھی نام ہے, کیا اس فہرست میں میرا بھی نام ہے, کیا کل میں بھی شہید ہوں گا؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں, قاسم پہلے میرے سوال کا جواب دو. فرماتے ہیں, چچا جان فرمائیے. کہتے ہیں, کیا اے قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ بچے کی معرفت دیکھیں. کہتے ہیں, اے امام میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں, ہاں قاسم تمہارا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے, بلکہ تمہارا نام تو کیا اس چھوٹے تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی اس فہرست کے اندر شامل ہے. جب قاسم علی اصغر کا نام سنتے ہیں ایک دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ غیرت ہاشمی جوش میں آتی ہے, کہتے ہیں, کیا امام, اے امام کیا لشکر جو ہے ہمارے خیموں میں گھسائے گا؟ حضرت قاسم اس 13 سال نوجوان کو اپنی ماں اپنی بہنوں کی اس پردے کا خیال ہے, فوراً اس غیرت میں آتے کہتے ہیں, کہ امام علی اصغر کیسے شہید ہوں گے؟ امام علیہ السلام حضرت قاسم کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں, نہیں بیٹا, در حقیقت میں جب اپنے اس شیرخوار بچے کو خیمے کے باہر لے کر بیٹھوں گا تو ایک تیر آئے گا جو اس کو شہید کر دے گا. حضرت قاسم کو شاید تھوڑی تسلی ہوئی ہوگی, لیکن وقت گزرتا ہے, صبح عاشور آتی ہے, جب حضرت علی اکبر پہلی قربانی پیش کر چکے ہوتے ہیں بنی ہاشم کی جانب سے, اب حضرت قاسم اٹھتے ہیں اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, امام علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے ہیں, چچا مجھے بھی جنگ کی اجازت ہے. امام علیہ السلام جب اس چھوٹے سے بچے کی جانب نگاہ کرتے ہیں, اپنا بھائی شاید یاد آیا ہوگا, یہ بھائی کی وہ آخری نشانی ہے, کس طرح سے اس کو جانے کی اجازت دیں؟ حضرت قاسم سے کہتے ہیں, نہیں بیٹا تم بہت چھوٹے ہو. حضرت قاسم اتنا گریہ کرتے ہیں امام علیہ السلام کے قدموں کے بوسے لینا شروع کرتے ہیں, امام علیہ السلام کو راضی کرتے ہیں, امام علیہ السلام حضرت قاسم کو اپنے گلے لگاتے ہیں. مقتل میں لکھا کہ اتنا گریہ کرتے ہیں یہ چچا اور یہ بیٹا, اتنا گریہ کرتے ہیں کہ دونوں غش کھا کر گر جاتے ہیں. جب اٹھتے ہیں تو قاسم کو جانے کی اجازت ملتی ہے. مقتل میں ایک شخص ایک راوی کہتا ہے, میں نے دیکھا کہ ایک بچہ آ رہا ہے مقتل کی جانب, جس کے سر پر امامہ ہے, جس نے ایک قمیض پہنی ہوئی ہے, جس کا معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کے تن کے اوپر زرہ نہیں تھی. یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ فوجی لباس اس کے تن نہیں آ سکتا تھا, ایک عام قمیض پہن کر عام جوتے پہن کر وہ لشکر کی جانب جاتا ہے اور جنگ کرنا شروع کرتا ہے, 35 لوگوں کو واصل جہنم کرتا ہے, لیکن بالآخر یہ چھوٹا بچہ کب تک جنگ کرتا؟ آخر جب فوج اشکیا نہیں لڑ پاتی تو نامردی پر اتر آتی اور حضرت قاسم کو مل کر ان پر حملہ کیا جاتا ہے. حضرت قاسم گرتے ہیں, یہاں پر جو ہے وہ ایک آواز دیتے ہیں, واہ اما میری مدد کو آئیں. امام صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تیار بیٹھے, جیسے حضرت قاسم کی آواز سنائی دیتی ہے تیزی سے لشکر کی جانب بڑھتے ہیں, لشکر میں ہلچل ہوتی ہے. یہاں پر وہ شخص کہ جو اس نے حضرت قاسم علیہ السلام کو شہید کیا تھا, اس کے سر ان کے سر کے اوپر جو تلوار ماری تھی, وہ لشکر کے زد میں آ جاتا ہے. اور یہاں پہ امام علیہ السلام جب پہنچتے ہیں حضرت قاسم کے سر پر, جب غبار بیٹھ جاتا ہے تو ایک منظر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام حضرت قاسم کے سرانے بیٹھے ہیں اور حضرت قاسم علیہ السلام سے کہتے ہیں بیٹا میں تمہاری اس وقت مدد کا آیا ہوں کہ تمہاری کوئی تمہیں نجات نہیں دے سکتا. اور مقتل کہتا ہے کہ دیکھا گیا کہ حضرت قاسم علیہ السلام اپنے پیر اس کربلا کی تپتی زمین پر رگڑ رہے ہیں اور ایک سخت امتحان کے اندر مبتلا ہیں. بالآخر امام علیہ السلام حضرت قاسم کو اٹھاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ جب حضرت قاسم کو خیمے کی جانب لے جایا جا رہا تھا تو شاید امام علیہ السلام اس طرح سے حضرت قاسم کو نہیں اٹھا پا رہے تھے, ایک پیر تھا کہ جو مقتل کی سرزمین پر گسرتا چلا جا رہا تھا, شاید امام میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قاسم کو صحیح طرح اٹھا پاتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وسیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون. ماتم حسین.